الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آداب زندگی کے متعلق ہماری سیٹنگ چل رہی ہیں، اس میں آج جو آداب ذکر کرنے ہیں وہ لباس کے متعلق ہیں۔ لباس کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ آیت جو آج ابھی تلاوت کی، سورہ اعراف کی 26 نمبر آیت ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ اے بنی آدم، اے انسان، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے، اور جو تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے، اور تقویٰ کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر لباس کی اہمیت کا ذکر کیا۔ بات بتلانا یہ مقصود ہے کہ شریعت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہر چیز کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ یعنی دین جب گائیڈنس دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب گائیڈنس دیتے ہیں، تو اس میں ہر اسپیکٹ کور ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی میں ایک چیز یہ لباس بھی ہے۔ اب گو کے بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک ظاہری چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ مطلب یہ کہ کئی لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دین کا تعلق صرف باطن کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن شپ کا نام ہے، ظاہر میں جو مرضی انسان کرتا پھر۔ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، ظاہر ہی سب کچھ ہے، باطن کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے کہ ایکچولی باطن جب اللہ تعالیٰ سے لنکڈ ہوتا ہے تو اس کا ظاہر پہ ایک اثر نظر آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَ، کہ چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی۔ اب یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ صرف ظاہری گناہ چھوڑو یا صرف باطنی گناہ چھوڑو، بلکہ دونوں کو ذکر کیا کہ ظاہری بھی چھوڑو اور باطنی بھی چھوڑو۔ تو اس کا مطلب ہے گناہ دونوں طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی ظاہر میں بھی کچھ ہوتے ہیں جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، جس کا ظاہری طور پہ لوگوں کو افیکٹ فیل ہوتا ہے یا نظر آتا ہے، اور باطنی طور پہ بھی گناہ ہوتے ہیں جو بظاہر لوگوں کو نظر نہ آئیں لیکن اللہ کو پتہ ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر کچھ گناہ ہے۔ تو انسان کے باطن کا اثر ظاہر پہ پڑتا ہے، اور ظاہر کا کچھ نہ کچھ اثر باطن پہ پڑتا ہے۔ یہ دونوں انٹر لنک چیزیں ہیں، ان دونوں کو آپس میں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا صرف یہ ظاہر ہے، یہ صرف باطن ہے، اس باطن کا افیکٹ کوئی ظاہر پہ نہیں ہے اور ظاہر کا افیکٹ کوئی باطن پہ نہیں، دونوں کا کچھ نہ کچھ افیکٹ دوسرے پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ انسان ایک مجموعہ ہے، کچھ انسان کے اندر چیزیں ہیں، کچھ انسان کے باہر ہیں۔ تو شریعت، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس دونوں کو ایڈریس کرتی ہے، دونوں کو متعلق احکام اتارتی ہے۔ تو بظاہر یہ لباس ظاہری طور پہ نظر آنے والی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی چند اصول و ضوابط ذکر کیے، احکام ذکر کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، اس وقت وہ بہت ہی خوبصورت جبہ پہنے ہوئے تھے۔ تو جب خطبے سے فارغ ہوئے تو گھر کی طرف تشریف لے گئے تو فرمایا کہ آئندہ میں اس جبے کو نہیں پہنوں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں، اس میں کیا؟ تو کہا کہ اس کی وجہ سے مجھے اپنے اندر تکبر فیل ہوا، بڑائی فیل ہوئی، کتنا خوبصورت جبہ، کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، تو آئندہ میں اس کو نہیں پہنوں گا کیونکہ اس کی وجہ سے میرے اندر تکبر آیا۔ تو اس ظاہری لباس سے باطن پہ اثر پڑا۔ اسی طرح باطن میں تکبر ہو تو اس کا ظاہر پہ اثر پڑتا ہے، لباس کے ذریعے یا کسی اور ذریعے۔ تو یہ ایک آپس میں منسلک چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو لباس کے اس آیت کے اندر فائدے ذکر کیے یا جو تین اصول ذکر کیے، پہلا یہ کہ لباس کا پہلا فائدہ یہ کہ انسان کے ستر کو چھپاتا ہے. ستر کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو کہ چھپانا فرض ہے ہر ایک سے. تو لباس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ان ستور کو، ان چیزوں کو یہ چھپاتے ہیں. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ ذکر کیا کہ اس سے زینت انسان کو ملتی ہے، انسان خوبصورت نظر آتا ہے. اور یہ ہماری اپنی فیلنگ بھی ہے، اپنی آبزرویشن بھی ہے کہ لباس سے انسان کے اندر وقار بڑھ جاتا ہے. ایک انسان نے برا سا لباس پہنا ہو، گندا سا لباس پہنا ہو، بظاہر ہو سکتا ہے کہ فزیکلی وہ بہت خوبصورت انسان ہو لیکن اس کی ساری خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے. اور ایک عام سا شخص بھی جو بہت خوبصورت شہر نہ ہو ڈیل ڈول کے حوالے سے، لیکن اچھے خوبصورت لباس جو پہنتا ہے تو اس کی زینت، اس کا وقار بڑھ جاتا ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں دے دی کہ جس کے ذریعے سے انسان کے کو خوبصورتی مل جاتی ہے. جب جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے انہیں جنت کا لباس دیا اور یہ کہا کہ کھانا پینا اور لباس سب جنت سے آپ کو ملے گا جب تک آپ جنت میں، لیکن ایک خاص درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی. تو حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس کو اللہ نے منع کیا. تو پہلا افیکٹ جو ان پہ شروع ہوا وہ یہی کو لباس چھن گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ لباس لے لیا. اب لباس جب چھنا تو ظاہر بات ہے جسم ظاہر ہو گیا. اب قرآن پاک نے یہ آیت مینشن کی کہ ان کا پہلا ریئیکشن کیا تھا جیسے وہ لباس کیا. تو قرآن پاک نے کہا کہ فوراً انہوں نے اپنے ستر کو چھپایا، یعنی جو بھی انہیں ازگرد چیزیں ملی پتے وغیرہ اس سے اپنے ستر کو چھپایا اور فوراً شرم محسوس ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک انسانی فطرت کے اندر بات ہے، اگر وہ فطرت صحیح ہو، اگر وہ سالم ہو، اگر وہ اس کے اندر شرم و حیا کچھ نہ کچھ باقی ہو تو انسان اپنے ستر کو چھپانے کی ایفرٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک احسن ذریعہ ہمیں لباس کی صورت میں دے دیا اور اس کے چند اصول بتا دیے کہ وہ کیسا لباس ہو، کیا ہو، کہ جس سے تم بہتر طریقے سے ان فوائد کو حاصل کر سکتے. اور تیسرا اصول جو آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر. اب یہ ایک بہت خوبصورت استعارہ ہے، بہت خوبصورت ایک اشارہ ہے کہ کہا تقویٰ کا لباس. اب لباس ظاہری لباس کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ساتھ کر رہی ہے تقویٰ کا لباس. تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ یہ انٹرلنک چیزیں ہیں کہ تقویٰ انسان کے اندر ہو تو اس کا لباس بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اس کے لباس سے تقویٰ شو ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر تقویٰ نہ ہو تو انسان کے اس کے لباس سے شو ہو جاتا ہے اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، یعنی شرم و حیا میں کمی ہوتی ہے، وہ لباس سے شو ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ شریعت کو آخری شریعت بنایا، قیامت تک اس نے چلنا ہے، تو اس میں اصول و ضوابط بھی ایسے اللہ نے دیے جیسے قیامت تک کے وسائل اور قیامت تک کے حالات حل ہو جائیں، ان کے جوابات مل جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص لباس نہیں کہا کہ یہی لباس پہننا ہے، بلکہ چند اصول دے دیے کہ اس طرح کے لباس تم پہنا کرو، اس سے وہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے کہ جو کہ حاصل کرنا مقصد ہے لباس. وہ اصول کیا ہیں وہ میں سمرائز کر دیتا ہوں، پھر اس کے متعلق تھوڑی بات کر لیتے ہیں. پہلا اصول یہی ہے جو آیت پاک میں ذکر ہوا کہ اس سے ستر انسان کا چھپ جائے. اور ظاہری بات ہے کہ ستر کا چھپانے سے مقصد یہ ہے کہ ایک تو یعنی کہ نظر نہ آئے اپیرنٹلی، اور دوسرا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ لباس ہو اور پھر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ہو رہا ہو ستر کا. تو دوسرے لفظوں میں کہ لباس مختصر و باریک، مختصر بھی نہ ہو، اتنا کم بھی نہ ہو کہ اسے ستر ظاہر ہو. ستر کیا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں. اور وہ باریک بھی نہ ہو کہ جو لباس کے باوجود، کپڑے کے باوجود اس سے یعنی سی تھرو ہو، نظر آ رہا ہو ستر. اور تیسری چیز کہ وہ اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو کہ وہ جو کروز ہیں باڈی کے نظر آ رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں ہیں، کیونکہ جب چھپانے کا مطلب ہے تو چھپانے میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں کہ نہ ظاہر میں نظر آئے، نہ اس کا کوئی حیثیت معلوم ہو، کوئی قرض معلوم ہو، کوئی سٹرکچر معلوم ہو، تو کور بھی کرے لباس اور باریک بھی نہ ہو اور تنگ بھی نہ ہو. دوسرا جو اصول ذکر کیا شریعت نے کہ اس میں کافروں اور فاسقوں گنہگاروں کی نکالی نہ ہو، مشابہت نہ ہو، اس کی کیا اہمیت ہے وہ انشاءاللہ بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن اصول اللہ تعالی نے بتا دیا کہ کافروں سے مشابہت نہ ہو اس کے اندر. تیسرا اصول اللہ رب العزت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ذکر کیا کہ اس میں تکبر نہ ہو، یعنی لباس اس لیے نہ پہنے کہ انسان فخر کرے اس پہ. چوتھا اصول جو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالکل گھٹیا لباس بھی نہ ہو، یعنی افراط و تفریح دونوں ایکسٹریم سے بچایا، کہ اتنا زبردست بھی نہ ہو کہ اسراف ہو، یعنی کہ ویسٹڈ جو منی ہو اور اس میں تکبر ہو، اور اتنا گھٹیا بھی لباس نہ پہنے، آرڈنری بھی نہ پہنے کہ انسان، یعنی کہ اس کو دیکھ کے لوگ سمجھیں اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اور اسی طرح جتنی بھی انسان کا سٹینڈرڈ ہے اس سے اوپر نہ پہنے، مطلب یہ کہ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے جو بھی اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس سے بہتر بھی نہ پہن رہا، مطلب کہ ایک شخص کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، تو وہ تو پہنے کا ادنا درجے کا لباس جو پہلے اصول ذکر کرتے، وہ تو اس اپنے سٹینڈرڈ پہ پہنے کا، تو اپنے سٹینڈرڈ سے اوپر جانے کی بھی کوشش نہ کرے لباس کے حوالے سے، نہ اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے آئے نہ اپنے سٹینڈرڈ سے اوپر جائے، یعنی دونوں طرف سے منع کیا. اور جو چھٹا اصول ہے وہ یہ کہ مردوں کے متعلق خاص طور پہ کہ جو بھی وہ شلوار یا تہپن جس کو دھوتی کہتے ہیں یا پاجامہ یا جو بھی وہ نیچے لباس پہنے کا، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اور ساتویں چیز جو ذکر کی کہ مردوں کے لیے اصلی ریشم کا لباس پہننا حرام، یعنی اصلی ریشم کا لباس مردوں کے لیے، تو یہ چھٹا اور ساتواں اصول مردوں کے لیے خاص ہے. آٹھواں اصول یہ ہے کہ عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنے، مرد عورتوں جیسا نہ پہنے، تو یہ عرف میں ہوگا، یعنی کہ اس سوسائٹی میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کا لباس ہے، کیا سمجھا جاتا ہے مردوں کا لباس ہے، تو دونوں میں مکس نہ ہو. نواں اصول یہ ہے کہ صاف ستھرا لباس پہننا، اور مردوں کے لیے سفید لباس پہننا یہ پسندیدہ ہے، وائٹ ڈریس ہو. اور دسواں اصول یہ ہے کہ خالص سرخ لباس پہننا مردوں کے لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. ہاں اگر کچھ آمیزش ہے، کچھ شیڈ ہے ریڈ کا تو وہ جائز ہے، لیکن اگر خالص ریڈ کلر ہے تو وہ مردوں کے لیے ناپسندیدہ ہے. تو یہ 10 اصول ہوئے جس میں سے 3-4 مردوں کے لیے خاص ہیں، باقی ان جنرل عورتوں کے لیے ہیں. باقی عورتوں کے جو اسپیسیفک پردے کے ہیں لباس کے متعلق وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں کریں گے، آج انہی اصولوں کو تھوڑا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. تو پہلی چیز کہ لباس کا جو ذکر ہوا کہ وہ ستر کو چھپائے اور تنگ بھی نہ ہو اور باریک بھی نہ ہو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا، کہ جو ایسا لباس پہنے کہ پہنتے پہننے کے باوجود وہ ایسے نظر آئیں جیسے کچھ نہ پہنا. تو مطلب وہ یہی ہے کہ جو باریک ہو یا تنگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت بھیجتا ہے. پھر دوسرا اصول جو ذکر ہم نے کیا، اچھا یہاں پہ یہ بات بھی ذکر ہو جائے کہ ستر سے کیا مراد ہے. تو ستر سے مراد یہ ہے کہ مردوں کے لیے ستر ناف سے گھٹنے تک، یعنی ناف بھی شامل ہو گھٹنا بھی شامل ہو، دوسرے لفظوں میں ناف کے اوپر سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ ستر ہے. تو جتنا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی حیثیت معلوم نہ ہو تو وہ ناف سے گھٹنے تک ہے، باقی بھی ہے لیکن یہ تو مسٹ ہے، یہ فرض عین ہے، لیکن باقی جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ کور کرتے ہیں وہ زینت کے لیے اور شرم و حیا کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن اتنا کور کرنا تو فرض ہے، ہر حال میں ضروری ہے، مردوں سے مردوں کے لیے بھی، مردوں سے عورتوں کے لیے بھی. اور عورتوں کا ستر جو ہے وہ مردوں کے سامنے وہ چہرے اور ہاتھ کے علاوہ پورا جسم ان کا ستر ہے، جس میں بال بھی شامل ہے، نامحرم مرد کے سامنے. مطلب یہ کہ وہ اس کو کسی حال میں نہیں کھول سکتی. اور دوسری چیز جو آج ہم نے ذکر کی، دوسرا اصول، کہ مشابہت نہ ہو کافروں کی یا فاسقوں کی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی جو مشابہت اختیار کرتا ہے، نکالی کرتا ہے، سملیرٹی اختیار کرتا ہے، وہ اسی میں سے ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہے جیسے ان میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہی اس قوم میں سے. اب یہ حدیث پر غور طلب ہے، اس میں مشابہت کا ذکر ہے. مشابہت کہتے ہیں سملیرٹی کو. دو ورڈز ہیں، ایک ہوتا ہے تشبہ، ایک ہوتا ہے مشابہت. اس میں تھوڑا فرق ہے. تشبہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے یہ کرے کہ وہ قوم پہنتی ہے یا وہ شخص پہنتا ہے تو میں بھی ویسے ہی پہنوں تاکہ میں ویسا نظر آؤں، یہ جان بوجھ کے یہ تشبہ کہلاتا ہے. اور مشابہت کہتے ہیں کہ جب انکانشیسلی ہو جائے، مطلب کہ مجھے، میں نے جان کے نہیں کیا، ہو سکتا ہے مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ دوسری قوم یہ کرتی ہے، بعد میں لوگ بتائیں کہ یہ تو فلاں شخص پہنتا ہے یا فلاں قوم ایسے پہنتی ہے کافروں کی. تو یہ جو جان بوجھ کے نہیں کی، اسے مشابہت کہتے ہیں. تو مشابہت آبویسلی چونکہ جان کے نہیں کی تو اس کی حرمت ویسی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی منع کیا کہ وہ بھی نہ کرو، یعنی کہ پتہ جیسے ہی چل جائے تو اس سے بھی علیحدہ ہونے کی کوشش کرو. اور یہ جو شریعت کا حکم ہے مشابہت کا، یہ معاشرت کا بہت اہم اصول ہے. اس کی اہمیت اتنی واضح نہیں آج کل مسلمانوں پہ کہ اس چیز کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، حالانکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت دیتے تھے. اگر شریعت کے احکام دیکھیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے. فار ایگزامپل صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ فرمایا کہ خالف المشرکین، کہ مخالفت کرو مشرکین، اگر وہ کر رہے ہیں میں نے نہیں کرنا. یہ یعنی حکم دے رہے ہیں کہ وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں میں نہیں یہ کام کروں. اسی طرح جو محرم الحرام کا روزہ ہے، تو 10 محرم کا روزہ تو پہلی قومیں بھی رکھتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان سے مخالفت کرو. کیسے؟ کہ 10 محرم رکھیں گے کیونکہ ہمارے نزدیک بھی محترم دن ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ 9 محرم کا روزہ ملاؤ یا 11 کا، ان سے مشابہت نہ ہو. پھر ایک ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ فرمایا کہ ہمارے مشرکین کے درمیان فرق ٹوپی پر امامہ پہننا ہے، کہ وہ لوگ جو امامہ پگڑی پہنتے تھے وہ بغیر ٹوپی کے پہنتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اپنی امت کو کہ تم ٹوپی کے اوپر امامہ پہنو، ان سے مخالفت، ان سے سملیرٹی تمہاری نہیں ہونی چاہیے. تو بہت سارے شریعت کے احکام اس پہ ہی بیس کرتے ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو ایک ممتاز رکھو، تمہیں دیکھ کے پتہ چلے کہ مسلمان ہے یا کافر نہیں، ایسا نہ ہو کہ پہچاننا مشکل ہو جائے. اور لباس کے احکام میں اس چیز کو خاص طور پہ، کیونکہ لباس وہ چیز ہے جس کو دیکھ، یعنی انسان کی اپیئرنس لباس سے ظاہر ہوتی ہے، اور اگر لباس مسلمانوں کا ہوگا تو ہر شخص کہے گا یہ مسلمان جا رہا ہے، اگر وہ کافروں کا پہنا ہوگا یعنی جو عام طور پہ پہنتے ہیں تو کہے گا یہ، یعنی پتہ نہیں چلے گا یہ کون، جس طرح حالات ہیں. اور یہ شاید مسلمان ملکوں میں اتنا فیل نہ ہوتا ہو، کیونکہ ہر بندہ مسلمان ہوتا ہے انڈرسٹوڈ کہ یہ مسلمان. ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، مطلب کافر اگر مسلمانوں میں رہ رہا تو علیحدہ بات ہے، لیکن جہاں پہ مکس سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پہ اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے کہ کیسے پتا چلے گا یہ کون، کیونکہ کس کو میں سلام کروں کس کو سلام نہ کروں، یا تو پہلے ہر ایک سے پوچھوں آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں تو تب میں سلام کروں. تو اور غالباً 1920s یا 30s میں ایک زلزلہ آیا تھا کوئٹہ کے ایریا میں، اب اس وقت ہندو مسلمان مکس رہتے تھے کیونکہ ابھی سیپریشن نہیں ہوئی تھی، پاکستان نہیں بنا تھا. تو اب زلزلہ آیا تو اب پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس کو کفنانا ہے، کس کو دفنانا ہے، کس کو جلانا ہے، کیونکہ کوئی اپرینٹلی کوئی ظاہر تھا ہی نہیں چیز. اب وہ یعنی کہ ایک ایشو پیدا ہو گیا گورنمنٹ لیول پہ کہ کیا کیا جائے، اب کس کو دفنائیں، کس کو جلائیں، کیونکہ بظاہر کوئی ظاہر ایسی چیز نہیں تھی. کیونکہ داڑھی کا جو حکم ہے یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے خالف المشرکین، ایکچولی اس سے اس کا جو دوسرا جو ہے وہ داڑھی کے متعلق ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مشرکین کی مخالفت کرو. تو یہ جو داڑھی کا حکم ہے اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ اس سے پتہ چلے کہ مسلمان. تو خیر اس وقت پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ختنے دیکھ کے فیصلہ کیا گیا کہ کون مسلمان ہے کون نہیں. لیکن ایک یہ اب اتنا اس یعنی اور اس میں بھی مشکل ہوئی جنہوں نے دیکھنا چاہا، ظاہر بات ہے باڈیز خراب ہو چکی تھیں تو انہوں نے کچھ حد تک دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، پھر اس کو اندازے سے کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ ایک ہسٹوریکل بات ہے کہ وہاں پہ ایک مشکل ہوئی تھی. تو یہ جو احکام ہوتے ہیں شریعت کی اس کی کچھ حکمت ہوتی ہے پیچھے. تو ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے مشابہت ہو. تو اس میں اب چونکہ یہ سیٹنگ مردوں کے لباس کے متعلق ہے تو اب پینٹ شرٹ گو کے اب عام ہو چکی ہے مسلمانوں کے اندر بھی، تو اب وہ ڈفرنس نہیں رہا. لیکن اس کی اوریجن جو تھی وہ اس وقت، فار ایگزامپل پاک کی اگزامپل لے لیں تو اسی وقت ہوئی جب انگریزوں نے یہاں پہ کیپچر کیا یا یہاں پہ انویڈ کیا، تب یہاں انٹروڈیوس ہوا پینٹ قمیض بھی کوئی لباس ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہاں کے لوگ لوکل لوگ وہ نہیں پہنتے تھے اور ان کو سمجھا جاتا تھا. اور آہستہ آہستہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے تاریخ کے اندر کہ جب بھی کوئی مغلوب قوم ہوتی ہے، جب بھی کوئی پسی ہوئی قوم ہوتی ہے، وہ غالب قوم سے اثر لیتی ہے، اس کا امپیکٹ لیتی ہے. تو یہی ہوا کیونکہ یہ مغلوب تھے، انہوں نے ان پہ قبضہ ہو چکا تھا تو انہوں نے ان کا اثر لیا اور ان سے امپریس ہو کے، ان کی چیزوں سے امپریس ہو کے ایک یہ اثر بھی لیا کہ ان کے ڈریس لے دی. اور آہستہ آہستہ تو گلوبل ویلج بنتا جا رہا ہے اور چونکہ پوری دنیا پہ غالب ہیں تو انہی کے ڈریسز، انہی کی ساری چیزیں پوری دنیا پہ غالب آتی جا رہی ہیں، انہی کے سٹائلز، انہی کے طریقے، تو اس لیے وہ پھیلتے جا رہے ہیں. اور اب مسلمانوں نے اس کو اتنا اڈاپٹ کر لیا ہے کہ اب اسی پہ فتویٰ ہے کہ اب اس کو اس حکم میں تو نہیں لائیں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشابہت اختیار نہ کرو. لیکن پھر بھی تقویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہونی چاہیے. وہ آئیڈینٹی کیا ہو، وہ کسی قوم کا اپنا قومی لباس ہو سکتی ہے جو کہ شریعت کے مطابق ہو، یعنی کہ آئیڈینٹیفائی تو ہو کہ یہ مسلمان ہے کسی نہ کسی طرح سے، ورنہ تو وہ ضم ہو گئے. کیونکہ یہ بات ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ ہندو قوم کا یہ مسئلہ تھا کہ اس میں جب بھی کوئی اس پہ انویڈ کرتا، قبضہ کرتا، وہ اس کی ساری معاشرت لیتے اور اپنی معاشرت کو کھو دیتے تھے. اور وہ ایک ورڈ یوز ہوتا تھا کہ یہ اس قوم ضم ہو گئی اس قوم میں، یعنی کوئی سملیرٹی یعنی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. مسلمان وہ واحد قوم تھی انڈو پاک میں کہ جب ان پہ حملہ ہوا اور قبضہ ہو گیا تو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو کچھ نہ کچھ برقرار رکھا، اپنی آپ کی جو ایک پہچان تھی برقرار رہی. اس کی وجہ صرف یہ احکام تھا کہ ان سے بچو، ان کی مخالفت کرو. ان احکام کی وجہ سے یہ کچھ نہ کچھ اپنے سروائیو کر گئے. ورنہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب غالب آتی ہے قوم دوسری مغلوب ہوتی ہے تو مغلوب قوم غالب قوم سے اثر لے کے ویسے ہی ہو جاتی، دین میں بھی اور معاشرت میں بھی. تو حد الامکان اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری ریزن وہ پہلا حکم، جو پہلا اصول جو ذکر کر دیا کہ پینٹ سطر کو اتنا اچھا نہیں چھپاتی جتنا شلوار قمیض چھپاتی، کیونکہ شلوار قمیض کے اندر قمیض بھی سطر چھپا رہی ہوتی ہے، شلوار بھی چھپا رہی ہوتی. اور آگے وہ حدیث غالباً ذکر ہوگی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا شلوار کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو روایتیں ہیں، زیادہ یہ ہے کہ آپ نے پہنی نہیں لیکن پیش کی تو پسند کی کہ ایسا لباس پاجامہ یا شلوار کھلا جو ہوتا ہے یہ اچھا ہے سطر چھپانے کے لیے. اور ایک چند روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ کئی بار، بہت محدود بار اس کو استعمال بھی کیا. تو ایک تو سنت کا پہلو بھی اس میں ہے کہ سنت کے نظر سے کوئی پہنے گا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ سطر اچھا چھپتا ہے. کہ ایک تو شلوار اس کو چھپاتی ہے، دوسرا قمیض بھی چونکہ گھٹنوں تک ہوتی ہے وہ بھی چھپا لیتی ہے، تو ڈیول چھپتا ہے جو حقیقی مقصد ہے لباس کا. یعنی نہ کوئی حیض ظاہر ہوتی ہے، نہ کوئی اس کے اندر سے باریکی ظاہر ہوتی ہے، اور نہ مطلب کہ وہ ڈھک بھی جاتا ہے. لیکن پینٹ کا وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس سے کرز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور حیض بھی نظر آ رہی ہوتی. ہاں اگر مجبور ہے کسی وجہ سے پہنے تو یہ اس بات کا خاص خیال کرے کہ اپنی شرٹ سے کو باہر نکال کے اس کو ڈبل کور کرے، تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. شرٹ کو اندر ڈالنا یہ یعنی تقویٰ کے خلاف ہے، وہ کہ انسان اس کو کتنے بھی دلائل دے کہ نہیں کور ہو رہا ہے لیکن وہ تقویٰ کے خلاف ہے. اسی لیے قمیض بھی لمبی پہننے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا جو آگے ذکر ہوگا وہ پنڈلی کے تک آتا تھا، یعنی گھٹنا جو کہ سطر ہے اس سے نیچے جاتا تھا، کیونکہ کئی بار شلوار قمیض میں ایسے بھی فیشن آئے تھے کہ قمیض بالکل اوپر ہوتی ہے، گھٹنے سے اوپر ہوتی ہے، تو وہ سر اب وہ کہ گھٹنے تک کا حصہ کور ہو رہا ہے شلوار سے لیکن جو ڈبل کور ہونے کا فائدہ تھا وہ حاصل نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے سے نیچے تک قمیض رکھتے تھے، شلوار قمیض کی. کرتا پہننا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن نیچے تہ بند ہوتا تھا تو وہ، یا دھوتی ہوتی تھی تو وہ کور کر رہی ہوتی تھی اور کرتا اوپر سے آتا تھا. اور اسی طرح جو تیسری چیز ہے ٹائی کے متعلق، تو ٹائی کے متعلق دو قسم کی تحقیق ہے. ایک یہ کہ عرف میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کے جو سلیب کا سمبل ہے، گو کہ علماء نے پھر اس پہ تحقیق کی تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جو بڑ بڑ ایک انسائیکلوپیڈیا شائع ہوتا تھا اس کی پہلی جلد کے اندر یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ یہ یعنی کہ یہ سلیب کا نشان ہے ٹائی، لیکن بعد میں اس کو امٹ کر دیا. ان کی تحقیق یہ تھی، یعنی انہیں فرسٹ ایڈیشن اس کا دیکھا اس میں انہیں مل گیا لیکن بعد کے ایڈیشن میں نہیں ملا. کچھ علماء نے کیا تو چونکہ انہیں بعد کے ایڈیشن دیکھے انہوں نے کہا کہ یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ سلیپ کا نشان ہے، لیکن پھر بھی ایک سمبل ہے جو کہ وہی بات کہ کافروں کا لباس ہے، انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا اور اس کی کوئی ان دونوں میں سے یعنی سطر کو چھپانا اور زینت ان دونوں میں سے کوئی چیز زیادہ احسن طریقے سے حاصل نہیں ہوتی. تو مطلب کہ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ چونکہ وہ پہنتے ہیں انسان مغلوب ہو کے ان سے پہنتا، یعنی انسان خود سوال کرے میں کیوں پہن لوں، تو اس کے علاوہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ چونکہ وہ لوگ یہ پہنتے ہیں تو ہم بھی یہ پہنتے ہیں اور مسلمانوں نے انسپائر ہو کے ان سے یہ لباس لے لیا. حالانکہ اس میں کوئی جو ٹی شرٹ یعنی شرٹ پینٹ تو ایک چلو لباس ہے لیکن ٹائی کا کوئی لاجک نہیں بنتی، وہ صرف یہ اس لیے مسلمانوں نے ان سے لے لیا کہ وہ پہنتے اور ان کی سملیرٹی ایک مل جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی انویٹ کر دیا، حتیٰ کہ آفیسز اور دوسری جگہوں پہ اس کو کمپلسری قرار دے دیا گیا. تو کہیں کمپلسری ہو کہ عذر نہ ہو، یعنی عذر نہیں کر سکتا تو پھر جائز تو ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسی نہیں چیز، لیکن پھر بھی تقویٰ اسی میں ہوگا کہ اس کو اوائڈ کرے. اور اوائڈ کرنے کا بہترین طریقہ کہ چلو آفیسز میں انسان کہہ سکتا ہے کہ میں مجبور ہوں، لیکن گھر میں تو انسان کسی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہاں پہ تو اس کی اپنی مرضی چلتی ہے. تو وہاں پہ تقویٰ کا لباس جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا کہ لباس و تقویٰ ذلک خیر، تو علماء نے اس میں دونوں معنی لکھے کہ یہ بھی ہے کہ تقویٰ کا لباس مطلب کہ انسان کے ایکچوئل جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی علماء نے کہا کہ اس میں ایک اچھی تشبیہ ہے کہ تقویٰ والوں کا لباس پہنا کرو کہ جو متقین لوگ ہوں تمہارے معاشرے کے اندر یا ہسٹری کے اندر ان کے لباس کو دیکھو کیسا لباس ہے، ان کی مشابہت رکھو، کیونکہ مشابہت میں حدیث پاک میں ہے جس کی مشابہت اسی میں شامل. تو ہم اگر متقین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اہل اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر لباس ہم ان کا پہن سکتے ہیں. ہاں میں باطنی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں بن سکا، میں کمزور ہوں، نفس مجھ پہ حاوی رہتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا رکاوٹ بنی ہے کہ میں لباس ہی نہیں پہن سکتا ہوں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگر کافر تھے اس وقت، موسیٰ علیہ السلام نبی بن کے سامنے آئے تو فرعون کے وہ جادوگر تھے اور مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کا تھا. لیکن جب جادو ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جو جادوگر تھے کافر انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی یا نظر آئی کہ وہ سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن کے ان سارے سانپوں کو کھا گئی اور جادوگر سارے کے سارے ایمان لے آئے. تو فرعون ان پہ غصہ ہو گیا، میں نے تمہیں مقابلے کے لیے بھیجا تھا کہ انہیں ہراؤ اور تم خود ان سے مغلوب ہو کے ان کے آگے اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہو جو اس کا رب ہے. تو بعد میں یعنی کہ کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا مقابلہ تو فرعون سے تھا، جادوگر سے تو ایک سمبل تھے اس کا، اس کو ایمان نہیں ملا, ان کو ایمان مل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جواب یہ بھی دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس دن کی شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ سب کا لباس ایک ہو تاکہ ایکویلنٹ ہوں دونوں طرف جادوگر. اب تم نے نبی ہونے کی حیثیت سے ان کا لباس تو نہیں چوز کیا, انہوں نے تمہارا لباس پہن لیا یعنی کہ سملیرٹی اختیار کر دی. اب مجھے یہ حیا آئی کہ تم نبی کا لباس پہنے ہوئے لوگوں کو میں ایمان کے بغیر جانے دوں. تو یہ بھی ایک وجہ بنی کہ یہ ان کو میں نے ایمان کی دولت نواز سے نواز دیا کہ انہوں نے تمہارا جیسا لباس پہنا. تو اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے ہاں ظاہری اپیئرنس کی بھی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے. سب کچھ ظاہری اپیئرنس نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. کئی بار انسان اس ظاہری اپیئرنس کے ذریعے سے ان جیسا بن جاتا ہے. ایک اور حقائق ذہن میں آئی کہ ایک ڈاکو تھا, اب یہ حقائق ہے, اب اس میں سچائی بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی, کہ ایک ڈاکو تھا وہ چھپنے کے لیے یعنی کہ اسے پکڑ نہ لے پولیس وغیرہ, اس نے ایک جگہ بھاگ کے گیا, گاؤں میں بیٹھا, دور بستی میں بیٹھ گیا اور اس نے ظاہری طور پہ یہ سوچا کہ میں کیسے بچوں. تو اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک یعنی جو نیک لوگ مشائق کے لباس ہوتے ہیں ان کی اپیئرنس ہوتی وہ اپنا لیتا ہوں, تو کوئی میں سمجھے گا بھی نہیں کہ یہ ڈاکو ہے. تو وہ ویسے ہی کماما پہن کے اور داڑھی اس نے چھوڑ دی, بڑھا لی اور بیٹھ گیا ایک جگہ. تو گاؤں میں لوگ تھے, انہوں نے کہا یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اپرنٹلی تو یہ لگتا ہے کوئی اللہ والا بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے پاس جانا شروع ہو گئے, کوئی دعائیں کر دیں ہمارے لیے, وہ ہاتھ اٹھاتا یعنی کہ کبھی دعا کر دیتا کبھی ویسے ہی منہ ہلا دیتا. اب ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ اس کے معتقدین بڑھتے گئے اور لوگوں کے مسئلے بھی حل ہونے شروع ہو گئے, تو اور معتقد پیدا ہو گئے, وہ جانا شروع ہو گئے. اب حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اسے شرمندگی ہوئی کہ یہ میں ڈاکو ہوں اور یہ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے. لیکن پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی, تو اس نے پھر یہی اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے ظاہر اپنایا تھا, تو میں نے بھی صرف ظاہر اپنایا ہے تو آپ نے اتنا کچھ مجھے دنیا میں عزتیں دے دی, اگر میں ایکچولی اپنے اندر کو آپ سے جوڑ لوں, ایکچولی میں اندر سے بدل جاؤں تو کیسے آپ یعنی کہ دنیا اور آخر مجھے دیں گے؟ تو پھر اس نے اللہ سے توبہ کی اور اندر سے پھر وہ بدل. لیکن ظاہر کو سے بدلنے سے اتنے اس کے اوپر امپیکٹ آنے شروع ہو گئے. تو اللہ والوں کی, نیک لوگوں کی, انبیاء کی, متقین کی صرف اپیئرنس اپنانے سے انسان کو بہت سارے فائدے ملنے شروع ہو جاتے ہیں, باطنی بھی, ایون باطنی فائدے بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور ظاہری بھی ملتے ہیں. پھر ایک اور اصول گزرا تھا کہ شہرت اور فخر والا, تکبر والا لباس نہ پہنے. تو ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے کہ جو شخص دنیا میں شہرت والا لباس پہنے گا قیامت کے دن اللہ اس کو وہی لباس پہنائے گا, اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو اس اصول میں یہی بات ہے کہ تکبر نہ کریں. اس میں کوئی لباس کی ممانعت نہیں ہے, بہترین سے بہترین لباس پہنیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جو سنت جو لباس ذکر کریں گے انشاءاللہ اس میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 2000 درہم کی بھی چادر اوڑھی تھی لباس پہنا, یعنی اتنا مہنگا لباس کوئی مطلب کہ ہم شاید ہی کبھی ہم نے سوچا ہو پہننے کا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ امت کے عمراء کا بھی خیال کرنا تھا تو ایسا لباس ہی پہنا, بتایا کہ یہ بھی رینج ہے, یہ بھی جائز ہے. لیکن فخر کیا ہے؟ وہ تکبر ہے, فخر کرنا, اکڑنا کہ ہاں دیکھو میرا لباس, شو آف کرنا کہ دیکھو میں نے اس برانڈ کا لباس پہنا ہے, میں نے اس یعنی کہ شاپ کا لباس پہنا ہوا ہے, اور اس کو شو کرنا, لوگوں کو بتانا کہ دیکھو میں نے وہاں سے شاپنگ کی ہے, یہ اس چیز کی ممانعت, تو پھر وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے. اور بالکل گھٹیا لباس پہننے سے ممانعت, کہ حدیث شریف میں آیا ہے, یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ بہت یعنی کہ بدہیت قسم کا, بسوت قسم کا پرانا لباس پہنے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس کس قسم کا مال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہے, اونٹ بکریاں گھوڑے اور غلام سب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کے انعامات کا کچھ حصہ تمہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. تو وہی ہے کہ اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق لباس پہنے, نہ اس میں بہت غلو کرے, بہت اس میں ایکسٹریمز میں جائے کہ اپنے سے اپر کلاس پہ جانے کی کوشش کرے اور نہ اپنے سے لوئر کلاس میں جائے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے مفہوم حدیث کا صحیح بخاری شریف کی, کہ جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو لیکن دو چیزوں سے بچو, ایک اسراف اور دوسرا تکبر. تو انسان جائز چیزوں میں جو مرضی کھائے, جائز چیزوں میں جو مرضی پہنے, لیکن مال کو ضائع کرنے اور تکبر کرنے سے باز رہے, تو یہ لمٹس ہیں. تو تکبر انسان کی باطنی کیفیت ہے, اسے فیل ہو جاتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, تو اس سے بچے, کہ ایسی فیلنگ سے بچے کہ جب وہ دوسرے کو چھوٹا فیل کرے لباس کے حوالے سے, کہ میرا اچھا لباس ہے دوسرے کا اچھا لباس ہے. پھر ٹخنوں سے نیچے رکھنا مردوں کے لیے, اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کے ساتھ نیچے گھسیٹے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. اور دوسری روایت میں صحیح بخاری کی کہ مرد کے زیر ناف یا نیچے جو پاجامہ پہنا ہوتا ہے, جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم میں جائے گا. تو دونوں روایت ہیں, ایک رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے, دوسرا یہ کہ اس کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا. اب یہاں پہ صرف ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے, یعنی اس میں کیا احکام ہے ٹخنوں سے نیچے ہوگا. تو ایک چیز تو یہ کہ بلا ضرورت ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے, یعنی مکروہ ہے, ناپسندیدہ. دوسرا یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کرنا یہ حرام ہے, یعنی کہ انسان صرف اس لیے نیچے کرے کہ بادشاہ جیسے کرتے تھے, یا جیسے اب بھی کوئی کسی پوچھے کیوں ٹخنوں سے اوپر نیچے نہیں کرے تو کہیں گے لوگ کیا کہیں گے, لوگ باتیں بنائیں گے, تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے کہ میں شریعت کا حکم نیچے ہے, میں بڑا ہوں تو لوگ مجھے کچھ کہیں گے, لیٹ کریں گے دین کے ساتھ, تو اس لیے میں نہیں کرتا. یعنی کہے نہ بھی تو انکانشیسلی اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے, تو یہ بھی تکبر کی فارم ہے. تو پہلی چیز کہ اگر ایسے ہی ہو گیا بلا وجہ, یعنی کہ انسان چاہتا نہیں تھا لیکن کسی وجہ سے نیچے چلا گیا, اسے ذہن میں نہیں رہا شلوار نیچے چلی گئی یا جو بھی لباس نیچے پہنا ہوا تو ٹخنوں سے نیچے چلا گیا, تو وہ تو ناپسندیدہ نہیں ہے, جیسے ایک حدیث بھی ذکر کروں گا. لیکن ایک ہے تکبر کی وجہ سے پہننا, بلا ضرورت پہننا, وہ حرام ہے, اس کے متعلق کہا جا رہا ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کے وقت, یعنی کہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے, کچھ دن رہے تھے زخمی حالت میں شہید ہونے سے پہلے, تو بعض لوگ جو انہیں ملنے آتے تو ان کو یہ نصیحت فرماتے کہ اپنے ٹخنوں سے ہی اوپر کرو, حالانکہ اس حالت میں جو انسان وصیت نصیحت کرتا ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. تو وہ ساتھ نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ اپنے اس پجامے کو ٹخنوں سے اوپر رکھو, جس سے ان کی نظر میں اس کی اہمیت ظاہر ہوتی. تو جو بلا ضرورت, یعنی کہ انسان نہ چاہتے ہوئے کئی بار نیچے چلے آتا ہے انکانشیسلی, تو اس پہ بہت پریشان نہ ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ازار کو, یعنی کہ تہبند کو ٹخنے سے نیچے نہ کرو. اس پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ازار بار بار ٹخنے سے نیچے ڈھلک جاتا ہے, میرے لیے اوپر رکھنا مشکل ہوتا ہے, میں کیا کروں, کیوں بہت پتلے تھے تو ٹکتا نہیں تھا, ڈھلک جاتا تھا. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ازار جو نیچے ڈھلک جاتا ہے یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ تمہارے عذر و مجبوری کی وجہ سے ہے, اس لیے تم ان میں داخل نہیں ہو. یہ ابو داؤد شریف کی روایت. تو یہ ہے مطلب کہ بغیر ضرورت کے نہ چاہتے ہوئے اگر نیچے ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن جان کے کرنا یہ ناپسندیدہ ہے. یہ پھر ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے, اور فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر سونا اور ریشم کو حرام کیا گیا ہے اور عورتوں کے لیے حلال کیا گیا. تو جو پیور ریشم ہوتا ہے, جو کیڑے سے نکلتا ہے ریشم, وہ حرام ہے. جو سنتھیٹک ریشم ہے اس کی وہ گجائز ہے, اس میں نہیں ممانعت. یہ جو پیور ریشم ہوتا ہے, جو जो कीड़े से निकलता है वो हराम होता है। अब जो सिंथेटिक रेशम आता है जिसमें मिला भी होती है दूसरी चीजें, वो हराम नहीं है। और इसी तरह सफेद रंग को प्रेफरेंस देना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सफेद रंग के कपड़े पहनो, इसलिए कि मर्दों के लिए सबसे अच्छे कपड़े सफेद रंग के हैं, और अपने मुर्दों को भी सफेद कफन दो। और सुर्ख लिबास जो प्योर सुर्ख होता है, रेड होता है, वो मना है, लेकिन उसकी अगर कोई और रंग मिला हो तो वो जायज है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहनना साबित है। और आखिरी चीज जो आज की, वो ये कि जो मर्द औरतों जैसा लिबास ना पहने, औरतों मर्द जैसा लिबास ना पहने, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्द पर लानत की जो औरत का लिबास पहने, और ऐसी औरत पर लानत की जो मर्द का लिबास पहने। तो इसमें ये जहन में रखना चाहिए कि अभी तक कम अज कम पाकिस्तानी सोसाइटी में, या इवन जहाँ भी जो प्योर सोसाइटी में रहते हैं, यानी कि जो लोग दीनदार हैं, वो पैंट शर्ट को मर्दों का लिबास ही समझते हैं, औरतों का लिबास ही समझते हैं। तो इसलिए अभी भी अगर कोई औरत पैंट शर्ट पहनेगी तो उसे उसी हदीस के अंडर लाया जाएगा, कि अभी औरतों में वो कॉमन नहीं हो, मुसलमान औरतों में खासतौर पे हमारे सोसाइटी के, कि उसको समझा जाए कि नहीं अब वो औरतों का लिबास ही बन गए। तो इसलिए औरतों को पैंट शर्ट पर नहीं पहननी चाहिए, वो वरना वो इसी हदीस के अंडर आएंगी। और यही चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि बचपन से और आदत डालें, क्योंकि एक्चुअली बचपन की आदतें ही पुख्ता होती हैं जवानी के अंदर। तो अगर बचपन के अंदर सतर कवर करने की बच्चों को आदत डाल दी जाए, खासतौर पर बच्चियों को, कि घुटनों सारे यानी पूरा टांगे नंगी ना हो, बाजू नंगे ना हो, ये बचपन में ही आदत हो, तो वो पुख्ता हो जाती है बड़े होने। और उनको शुरू से पैंट शर्ट ना पहनाई जाए तो पुख्ता हो जाएगी बड़े होने तक, वरना वो चेंज करनी पड़ेगी एक ख़ास एज पर, कि जब वो बालिग होनी शुरू होनी होंगी या 7 साल की उम्र को पहुंचेंगी, फिर एक ट्रांजिट लाना पड़ेगा। तो अगर 7 साल से पहले ही आदत डालेंगे, वो आप नोट करेंगे, वो उसको इतना लिहाज करने वाले होंगे, क्योंकि आम तौर पे जब इंसान बालिग हो जाता है तो एक्चुअली वो आते वो बचपन से लेके आया होता है अपने घरों के, जो जो उसकी डेवलपमेंट की गई होती है वो उसके जहन में बैठ चुकी होती है, तो उसे चेंज करना मुश्किल लगता है बड़े होकर। तो इसलिए छोटे होते ही और बच्चियों को और बच्चों को जो आप बनाना चाहते हैं बड़े होकर, वहीं से उसके आदत डालें। यानी अगर बड़े होकर आप चाह रहे हैं आपकी बेटी ना पहने पैंट शर्ट, तो उसको बचपन में ही ना पहना, क्योंकि दूसरे ड्रेस अवेलेबल है। और इसी तरह अगर वो चाहते हैं कि वो पूरे सतर कवर करें, तो बचपन से उसको आदत डालें कि वो सतर बाजू कवर करें, उसको सिखाएं कि मुसलमान के बाजू कवर होते हैं, उसकी टांगे कवर होती हैं, क्योंकि जब वो देखेंगे काफरों के या नॉन मुस्लिम्स के इसके अगेंस्ट, तो उन्हें समझ आएगी कि ये हमारा शियार नहीं है, हमारा तरीका नहीं है। तो ये चंद असूल थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटिंग में जो नेक्स्ट आदाब ज़िंदगी की सेटिंग होगी उसमें इसको और इन्हेंस करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास क्या था, औरतों के लिबास के मुतल्लिक, तो अल्लाह ताला हमारे लिए बातें समझना, उन पर अमल करना आसान फरमा दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मराक़बा कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका दें, जो कि दुनिया में उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाए। जिस तरह आज जिक्र हुआ कि एक ज़ाहरी इंसान होता है और एक बातिन में एक अंदर का इंसान होता है, तो ज़ाहिर में इंसान तो अपने अयूब को कई बार छुपा लेता है लिबास से, अपनी हैज से और तरीक़ों से, लेकिन अंदर को छुपा इंसान नहीं छुप सकता, क्योंकि उसके देखने वाला अल्लाह ख़ुद है। तो लोगों को तो इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला को इंसान धोखा नहीं दे सकता। तो हर इंसान को पता होता है मेरे अंदर क्या है, मैंने क्या गुनाह किए हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे अंदर क्या खामियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं। तो उनको उन पर तवज्जो रखना, इसी का नाम मुराकबा। और फिर शर्मिंदा होकर अल्लाह के सामने पेश होना, अपने आप को पेश करना कि अल्लाह ताला मानता हूँ मैं ऐसा हूँ, आप इसको ठीक कर दें। और उसका तरीका जो मशाइख ने बताया कि एक कल्ब होता है जो बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ा होता है, तो इसको ठीक करने का तरीका अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र है। तो वो एक तरीका है कि खफी तौर पे खामोशी से दिल में अल्लाह को याद करना, अल्लाह का ज़ाती नाम लेना, اور در سے اللہ کو پکارنا، اللہ اللہ اللہ، جیسے بچہ لگا ہوتا ہے ماں کو درد میں پکارتا ہے، امی امی کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو محبت سے پکارنا، پھر اللہ کی رحمت آتی ہے اور ساری اندر کی باطنی ظلمتیں اور سیاہیاں ختم ہوتی ہیں، انسان پیوریفائی ہو جاتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ میں کل اللہ 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 کہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک، آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک، آپ نے اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں خوبصورت شریعت دی، یا اللہ پاک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا کہ جس کے اندر شرم و حیا ہے، جس کے اندر ایک دوسرے کا لحاظ ہے، جس کے اندر جس سے معاشرے محبتیں پھیلتی ہیں. لیکن یا اللہ پاک ہم نے اس کو سیکھنے سکھانے میں غفلت برتی، اور یا اللہ پاک اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اپنی پہچان، اپنی ہماری اپنی آئیڈنٹیٹی جو آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمان دوسروں سے ممتاز ہوں، یا اللہ پاک وہ آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گئی. یا اللہ پاک آپ نے توفیق دی کہ آپ کی قرآن و حدیث سے، آپ کی باتوں سے یا اللہ پاک ہم نے ان چیزوں کو دہرایا، تاکہ یا اللہ پاک ہم اس فتنہ فساد کے دور میں اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یا اللہ پاک آپ سے کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، آپ کس چیز آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس فتنہ فساد کے دور میں ثابت قدمی سے اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیں. یا اللہ پاک ہمیں دوسروں سے اپنے غیروں سے امپریس ہونے سے محفوظ فرمائیں. یا اللہ پاک ہمیں آپ اپنے دین، اپنی شریعت اور اہل اللہ اور متقین لوگوں سے امپریس ہونے والا بنا دیں، ان سے اثر لینے والا بنا دیں. یا اللہ پاک ہم ان سے مشابہت اختیار کر کے خوش ہوں. یا اللہ پاک ان سے مشابہت اختیار کر کے دل میں فخر محسوس کریں. یا اللہ پاک ندامت نہ محسوس کریں. اور یا اللہ پاک ہمیں وہ قوت ارادی دے دے کہ جو اللہ پاک جس کے ذریعے سے ہم بڑے سے بڑے فتنے کے دور میں بھی یا اللہ پاک اس تیری سنتوں کو لے کے، یا اللہ پاک تیرے طریقوں کو لے کے معاشرے میں پھریں اور لوگوں میں پھیلانے والے ان طریقوں کو بن جائیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں کم قوت ارادی سے محفوظ فرمائیں، قوت ارادی کی کمزوری سے محفوظ فرمائیں. یا اللہ پاک جو ذرا ذرا سی بات پہ یا اللہ پاک لوگوں کا اثر لے لیتی ہے، لوگوں کی باتوں کا تو خیال ہوتا ہے، یا اللہ پاک آپ کی باتوں کا خیال نہیں ہوتا، ایسی شخصیت بننے سے ہمیں محفوظ فرمائیں. یا اللہ پاک ہمیں ایمانی قوت نصیب فرما دیں، ہمیں ذہنی قوت نصیب فرما دیں، ہمیں یا اللہ پاک قوت ارادی نصیب فرما دیں، فیصلے کرنے کی قوت نصیب فرما دیں، زندگی میں آگے بڑھنے کی قوت نصیب فرما دیں. یا اللہ پاک دین سیکھنے کی ہمت و قوت نصیب فرما دیں، دین پہ عمل کرنے کی ہمت و قوت نصیب فرما دیں، دین کو پھیلانے کی ہمت و قوت نصیب فرما دیں، یا اللہ پاک دین کی پہ عمل کر کے جو تکالیف آتی ہیں انسان کو، اس کو برداشت کرنے کی ہمت و قوت نصیب فرما دیں یا اللہ پاک، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک معاشرے میں یا اللہ پاک محبتوں کو عام کر دیں، دوسروں کی باتیں برداشت کرنے والا بنا دیں، دوسروں کو سکھ دینے والا بنا دیں، دوسروں کو یا اللہ پاک راحت دینے والا بنا دیں، اپنے عمل، اپنی زبان، اپنے کردار سے دوسروں کو آسانی دینے والا بنا دیں، یا اللہ پاک جتنے گناہ ہو چکے تنہائیوں میں یا محفلوں میں، یا کر کے یاد ہیں یا کر کے بھول گئے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک سب کو معاف فرما دیں، یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے ہر اس گھڑی یا اللہ پاک ہماری معاف فرما دیں کہ جب ہم آپ سے غافل ہوئے، آپ کے غیر کی طرف محبت سے دیکھا، آپ کے غیر کی طرف یا اللہ پاک التفات کیا، آپ کے غیر سے اثر محسوس کیا، یا اللہ پاک ان سارے لمحات کو معاف فرما دیں، اور یا اللہ پاک جتنی زندگی رہ گئی اس کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیں، یا اللہ پاک آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیں اور گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیں، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو لوگ مشکلوں، غموں، پریشانیوں میں ہیں اپنی رحمت سے ان سب کو نکال دیں، وہ جس قسم کی بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ مال کی پریشانی ہے، وہ اولاد کی پریشانی ہے، وہ یا اللہ صحت کی پریشانی ہے، یا اللہ پاک روحانی پریشانی ہے، ہر طور پہ ہر ایک کو یا اللہ پاک نکال دیں اور سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دیں، یا اللہ پاک اپنا وہ تعلق نصیب فرما دیں کہ جب یا اللہ پاک انسان کسی آزمائش اور مشکل میں ہو تب بھی وہ تیری طرف لو لگاتا ہے، یا اللہ ہم سب کو وہ اپنا تعلق نصیب فرما دیں، اور یا اللہ پاک ہم کسی اور ہم کمزور ہیں، کسی آزمائش کو برداشت کرنے کے قابل نہیں، اپنی رحمت سے ہم ساری عمر آزمائشوں سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ہمیں اس زندگی کی خاتمے تک پہنچا دے، یا اللہ پاک موت بھی عافیت کے ساتھ فرما، یا اللہ پاک بری اور اچانک موت سے ہمیں محفوظ فرما، ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ کلمے کی موت ہمیں نصیب فرما، عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما، عافیت کے ساتھ یا اللہ پاک بلا حساب بلا استحقاق جنت و فردوس نصیب فرما دے، یا اللہ پاک جو لوگ، جو مسلمان پریشانیوں، غموں میں ہیں، یا اللہ پاک ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس سے ان کو نکال دے، ان کے یا اللہ پاک دل کو صبر نصیب فرما دے، یا اللہ پاک ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ان کے اولادوں، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک جمیع اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک اس کے برا چاہنے والوں کو یا اللہ پاک ان سے تو خود معاملہ فرما اور اس ان کی برائی سے پاکستان کو محفوظ فرما، یا اللہ پاک جو لوگ ایمان کی حالت میں، مسلمان ایمان کی حالت میں چلے گئے، یا اللہ پاک ان کی یا اللہ پاک مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما دی، ان کی یا اللہ پاک ان کے یا اللہ درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سباغ بنا، یا اللہ پاک ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک اس بیٹھنے، کہنے، سننے کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔